توحید کا یہ سلام تم پر.
یہ قرآن نقل کیا گیا ہے علامہ شہید عارف حسین سینی کی فکری شخصیت کو بیان کرنے کے لیے, ان کی درجات اور ان کے معاملات میں اضافے کے لیے, اور انشاءاللہ ان کی جیسے افراد معاشرے کے اندر اور زیادہ ظاہر ہوتے رہے, ہم سب کے لیے درود بھیجے گا. محمد والے
تو کوئی شکر نہیں,
کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ امام خمینی نے پیغام جاری کیا اور اس نے اپنا بیٹا تعلیم کیا. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے نہیں کہا اپنے بیٹوں جیسا, اپنا بیٹا تھا. بڑی بات ہے یہ, پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں شاید, جو مجھے یاد آتا ہے شاید ایک تو کنفرم نظرت شہید القادری اور دوسرے سید علامہ عارف حسین حسین, اور بھی اگر کہیں کہا ہوگا یقیناً کہا ہوگا. سب اس طرح ہمارا بھی نہیں ہے, ایسا نہیں کیا, سب کچھ ہمارا نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ بہت کم دنیا کے اندر کوئی ایسے گزرے ہیں جن کو امام خمینی جیسے عظیم الشان شخصیت اپنا بیٹا تھا, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اچھا وہ ان تقلبات والے آدمی ہوتے تو کئی لوگوں کو کہہ چکے ہو, وہ ان تقلبات والے آدمی نہیں تھے. تو اگر انہوں نے اپنا بیٹا کہا ہے, اب آپ تصور کیجئے کہ امام خمینی نے ان کو اپنا حسبی نسبی بیٹا نہیں کہا ہے, کمالات میں اپنا بیٹا کہا ہے, درجات میں اپنا بیٹا کہا ہے. خدا تو دین کے اندر بعض اوقات حسبی اور نسبی اولاد کو اہل بھی نہیں مانتا. لوگ وہ بناتا ہے نو جیسا میں نام لے ہمارے اہل میں سے نہیں ہے, پھر اس کے اوپر ہم غصہ دکھا دیتا. اور امام خمینی جیسا آ کر کہے کہ یہ جو فرد یہ میرا فرزند ہے میرا بیٹا ہے, بڑی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو وہ کمال ہے جو دنیا میں چند لوگوں کو ملا ہے. تو اب اگر وہ امام خمینی کے بیٹے ہیں اور وہ بیٹے بھی غیر درجات کمالات کے اندر ہیں, تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ درجات کمالات کیا ہیں, ماں نہیں جان سکی. اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ 30 سال گزرنے کے بعد صرف یہ سوچ پائیں کہ مثلا ہم کیا سمجھ پائیں. زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچ پا رہے ہیں, کیا سمجھ پا رہے ہیں. اچھا, اور اس میں کچھ مشکلات اور بھی ہیں. ایک مشکل تو ظاہر یہی ہے, میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ گہرائی میں نہیں جا سکیں گے اس طرح سے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وقت کے فرق کو سمجھنا یہ آسان کام نہیں ہے. مثلا چلیے میں تو اس عمر میں آخر کے مجھے وہ وقت یاد ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت کو سمجھیں ہی کیسے. دیکھیے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. مثلاً آج آپ 2018 میں انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے مثلاً 40 سال ہو گئے. جب علامہ شہید عارف حسین حسین تشریف لائے تھے انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے 5 سال ہوئے تھے. اور میں نے کتنی دفعہ آپ کی حد میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے معاشرے میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کون کون سی دعائیں اب ہم پڑھ رہے ہیں, کس طرح مسجدوں کے اندر رش ہے, کس طرح اعمال کا انجام دے رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں 1984 کی. 1984 میں جائیے پلٹ کے اور دیکھیں وہاں پر تھا کیا. تب آپ کو اور مجھے سمجھ میں آئے گا کہ ان کا سامنا کس چیز سے تھا. مثلا ان کے سامنے وہ قوم تھی جس کے اندر عالم کو پہچاننا مشکل کام تھا. عالم نہیں تھا, یعنی مثلا ایسا عالم جس کو لوگ مانتے ہوں میدان کے اندر ہوں, اور اتنا ایک عالم کا ہونا کافی نہیں ہوتا, پوری کھیپ چاہیے ہوتی ہے, پورا نظام چاہیے ہوتا ہے. یہ جو جس کو ہم لوگ حوض علمیہ کہتے ہیں, حوض علمیہ ایک مدرسہ نہیں ہوتا, حوض علمیہ ایک بلڈنگ نہیں ہوتی ہے, حوض علمیہ پورا ایک نظام ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر قوم کے اندر مراج تقلید ہے, ان مراج تقلید کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں اسکالرز ہیں جو ان کے نیچے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے. ان سینکڑوں ہزاروں اسکالرز کے پیچھے دسیوں ہزار مبلغ ہوتے ہیں کہ جو ان مرجع تقلید اور ان اسکالرز کے حاصل تحقیق لوگوں تک ان کے الفاظ میں پہنچا سکتے ہیں, ان کے انداز میں. یہ سب مل کر دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. بس مرجع تقلید ہوتے ہیں, محققین مفکرین ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, مصنفین ہوتے ہیں, پھر مبلغین ہوتے ہیں, خطباء ہوتے ہیں, پھر لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے, آفیسز, سب کچھ, پورا انتظام ہوتا ہے. 1984 میں کیا تھا, مدرسے کتنے تھے آپ کے گن لیجیے. اور ان مدرسوں میں بھی عالم یہ تھا کہ زیادہ تر میں شہید کا داخلہ ممنوع تھا. ہم تو اس زمانے کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ بھئی آج ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں انقلاب اسلامی امام خمینی, تو اب امام خمینی کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی اتنے سال ہو چکے ہیں. اب ان کے مخالفین بہت شاد و نادر ہیں. وہ دور کون سا دور تھا, وہ دور تھا کہ ابھی ہم اس بات کی تشریح کر رہے تھے کہ امام خمینی بھی مثلا ناؤز اللہ کی سن لو کہنا کتنا سخت لگتا ہے کہ اس زمانے میں تشریح کرنی پڑتی, کوئی وہ بھی مولا کے ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں. خود علامہ عارف حسین حسینی کو کتنے عرصوں کو اس بات کے اوپر عرصے تک اس بات کے اوپر محنت کرنی پڑی کہ بھائی میں مولا بچانے والا ہوں یعنی مدد کرتا ہوں میں بھی. پروپیگنڈا اور یہ اور وہ ایک عجیب عذاب مشکلات ہم اور آپ بہت مشکل ہے کہ اس زمانے کو پہچان سکیں. اور اصل خود فکری طور پر تشیعوں کے اندر اگر میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب اہل بیت کے چاہنے والوں نے نماز کو قبول کرنا شروع کیا تھا. عمل نظریے میں تو مانتے تھے عمل میں کتنا بڑھتے تھے. ابھی شروع ہوا تھا معاملہ. انفراسٹرکچر کیا تھا ہمارے پاس؟ گنے چنے تو مدرسے تھے, گنے چنے بالکل انگلیوں کے اوپر گننے والے مدرسے تھے. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ شہید کا اس چار پانچ سال کے اندر جو ان کا دور تھا 84 سے تقریباً 88 تک اگست تک, یہ زیادہ تر وقت دوروں میں گزرا. اور میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کن کن علاقوں کے اندر وہ پہنچتے تھے جہاں آج بھی ہم لوگوں کا پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اچھا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ کسی کے ہاتھ میں پیسہ بہت ہو, ماننے والے بہت ہوں, اس سے کہا جائے بھائی تمہیں ایک سیٹ اپ کریٹ کرو. نسبتاً آسان کام, معاشرتی نظام بنانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. پیسے کے ساتھ بھی آسان نہیں ہوتا, لوگوں کے ساتھ بھی آسان نہیں ہوتا, مشکل کام ہوتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے ایک بیدار آگاہ درد رکھنے والا انسان کچھ ہم نے سب کچھ کرے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, نہ پیسہ ہے نہ لوگ ہیں نہ انفراسٹرکچر ہے, کچھ بھی نہیں. مخالفتیں آسمان کے اوپر پہنچ گئی. ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی, ایک ٹرمپ تو یہی کر رہا تھا. آپ اس وقت تو میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایران عراق کی جنگ مشکل کیا تھی. اس وقت مصیبت یہ تھی کہ آپ جیسے کسی کے سامنے انسان آپ کا نام لے, وہ کہے گا بھائی یہ تو غلط ہے, یہ اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس میں یہ سیاسی مسائل, امام خمینی کی شخصیت کے خلاف پروپیگنڈاز, یہ ہے وہ. اس مخالف ماحول کے اندر علامہ عارف حسین حسینی امام خمینی اور انقلاب کی شخصیت کے اندر ڈوب کے ظاہر ہوئے اور اس کے دفاع کے لیے بیچ میں. اور میں نے اس کے انفراسٹرکچر بھی نہیں, نہ لوگ ہیں, نہ پیسہ ہے اور نہ عوام میں کوئی ایسی حمایت ہے. اب شروع ہوگا. اس سے پہلے کچھ بہت اچھے کام ہو گئے تھے پاکستان کے اندر. اچھا ماحول میں اگر میں عرض کروں جاؤ گھر کا ماحول, اگر پاکستان کی تاریخ میں ہمارے اگر کوئی ڈکٹیٹر آیا ہے جس کو وہ آپ جان گئے ٹرو سینس میں کہ ہمیں یہ ڈکٹیٹر, تو وہ جاؤ گھر کا. یہ تو بعد میں آپ نام لیتے ہیں نا مشرف ڈکٹیٹر یا مثلا دوسرا ڈکٹیٹر, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی رہے ہوں گے لیکن جو ضیاء الحق نے اب اس کے نام کے ساتھ کیا کہہ جاتی, جو اس نے کیا تھا اس کا تو تصور بھی نہیں ہم لوگوں کے پاس. اس وقت کس طرح لوگوں کو ٹٹکی پہ باندھ کر کوڑے مارتے تھا, کتنے لوگوں کو جناب علی ختم کروا دیا, غائب کروا دیا, ووٹ چھڑوا دیا, یہ کر دیا, اس کا تو حساب ہی نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ جس کو کہتے ہیں وہ ضیاء الحق کے زمانے میں. اس زمانے میں ایک دیندار باشعور آگاہ انقلابی عالم وہ معاشرے کی قیادت اور سربراہی کے لیے آئے ہیں اور سامنے جاؤ سکتے صاحب سیاسی نظام تباہ. کچھ ہے ہی سیاسی نظام لوگوں کے اندر پاس سوچے شعور کیا. جیسے ابھی آج میں اور آپ الحمد للہ انٹرنیٹ وغیرہ اس کے نتیجے میں, افکار و خیالات کے نتیجے میں, بین الاقوامی حالات کے اندر تبدیلی کے نتیجے میں بھارت ایک شعور رکھ رہے ہیں سب معاملہ نہیں تھا. اب تشریف لائے علامہ عارف حسین حسینی اور کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے زمانے کی مشکلات تھیں اور ان مشکلات کے اندر انہوں نے کیسے مقابلہ کیا, اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ چند پوائنٹس میں نے اپنی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہے, اور یہ بہت سخت مشکل صرف ہماری نہیں پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے, کہ ہم کسی شخص کی کامیابی اور ناکامی کو نتیجوں کے ذریعے سے سمجھ پاتے ہیں. اگر نتیجہ نہ ملے ہم نہیں سمجھ پاتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. مثلاً ایسی ناز کرو آپ کی خدمت میں, خود امام خمینی اگر انقلاب نہ لاتے یہ ساری کامیابیاں نہ ہوتی تو آپ انہیں پہچان سکتے تھے, آپ انہیں کامیاب کہتے. مثلاً خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر وہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے اور کچھ عرصے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ وہ کوشش ختم ہو جاتی, نہ کہ ناکام ہو جاتی, اصل رک جاتی کسی بھی وجہ سے, ناکام بھی نہ ہوتی رک گئی, تو آپ نے اتنا کامیاب نام چیز کرو نہیں. اچھا خدا کے مطالعہ نے آیا نتائج کی ذمہ داری بھی شخص کے اوپر رکھی ہے؟ نہیں, کوشش کی ذمہ داری رکھی, نتیجے کی نہیں رکھی. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ نتیجہ دیکھتے ہیں, ہم تو کوششیں نہیں دیکھتے. یہ ایک اور مشکل ہے علاقوں کو پہچاننا. یعنی آج ممکن ہے 30 سال کے بعد کوئی بچہ ہم سے کہے کہ, یا مثلا جو اس معاملے کو نہ سمجھ پا رہا ہو وہ ہم سے شاید نہیں کہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں, ہم نے اچیو کیا کیا, کیا حاصل ہوا اس زمانے میں. کوشش تو کریں گے کہ ابھی بتائیں کیا حاصل کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک درجات کمالات نتائج پہ ہوتے ہیں یا کوشش پہ ہوتے ہیں؟ نتائج پہ نہیں ہوتے. ایک آدمی اپنی زندگی کا تن من دھن دے دے, نتیجہ نہ ملے, خدا اس کو انعام دے گا یا نہیں دے گا؟ نہ ملے گا. آج نتیجہ نہیں ملا, 100 سال کے بعد ملا, انعام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فیصد ملے گا. اللہ کے نزدیک 100 سال کوئی دے رہے ہیں. پہلے بہت اچھا سلام اللہ علیہ مجمعین کی حضرت طیبہ شاہد ہے, اس بات کو ضرور بھیجے گا محمد والے. سال تو ایک نظر ہوتی ہے, 61 ہجرا میں وہاں پہ گھر بنا ہوا, 91 ہجرا تک, 91 ہجرے تو بنی امیہ چل رہی تھی, حجاج بن یوسف جیسے آ رہے تھے, سلمان بن عبد الملک جیسے لوگ آ رہے تھے, تو لوگ سمجھ بھی نہیں پائے ہوں گے کہ 30 سال میں حاصل کیا ہوا ہے. صاف طور واقعہ تو آپ علامہ عارف شمس حسینی کی شخصیت کے بارے میں سوچیں, کیا حاصل ہوا, شخصیت کا کیسے اندازہ لگاؤں, کیا نتیجے ملے. نتیجے سے نہیں ہوگا, کوشش دیکھنی پڑے. کوشش کیا کر رہے تھے, میں ابھی کوشش کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, کیا کن پیرامیٹرز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں کہ قائد کی شخصیت میں کیا تھا. اور اس سے پہلے میں ایک اور کام کرنا چاہوں گا, یہ تھوڑا سا سخت سا ایک معاملہ ہے لیکن کہنا بہت ضروری. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا ان چند دنوں میں ظاہر ہے 30 سالہ برسی ہے, اور برسی کی شہادت کے 30 سال کے بعد کا دن ہے, موقع ہے, تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں واٹس ایپ پر تصویروں وغیرہ کے اندر آ رہی ہوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے کلیئر ہے کہ ہم نے ان سے سیکھنا کیا ہے. بس میں ایک تصویر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ نے شاید دیکھی ہوگی, اس میں دکھایا کہ علامہ ایک منی بس کے اندر بیٹھے ہوئے, یہاں تک شاید ہائیسٹ ٹائپ کی ایک بس ہے جس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے, ادھر بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا, ادھر بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا, وہ بیچ والی سیٹ میں بیٹھے ہوئے. صحیح, یہ آپ نے منظر دیکھ لیا, اور وہ تصویر یہاں سے کھینچی گئی کہ منی بس کے دروازے سے مثلا فوکس کیا اس نے اور دکھایا کہ علامہ منی بس کے اندر بیٹھے. مطلب کیا ہے اس کا, کیا سیکھنا ہے مثلا, کیا یہ تصویر ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ منی بس میں بیٹھنا نہیں, بہت کلیئر رہی ہے سیکھنا کیا ہے. مثلاً ابھی اگر کوئی یہ دیکھے, یہ تصویر لگائے اور اس کے نیچے لکھے آج کا کوئی رہنما دیکھا منی بس کے اندر, تو میں اس سے پوچھوں گا تم نے رہبر معظم کو منی بس میں دیکھا ہے کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس تصویر کو دیکھ کے میں منی بس میں بیٹھ جاؤں, نہیں, مشکل یہ ہے کہ میں اس سادگی کو سمجھوں میں ان کے اندر کی, اس کو سمجھوں, نہ کہ وہ ساری زندگی منی بس میں بیٹھتے تھے. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ اس سادگی کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان کے نزدیک کام ہونا ضروری تھا, چاہے منی بس میں چاہے گاڑی پر, اپنے اوپر سختی جھیل لیتے تھے, یہ ہدف تھا. تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ جب ان کے واقعات سنیں, جب ان کی تصاویر کو دیکھیں, اللہ کا شکر کافی مٹیریل جمع ہوا ہوا ہے, سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اس سے فائدہ کیا ہونا ہے. اب وہ ہمارے جذباتیت پہ ہوتی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس جذبات کے اندر بہت سارے لوگ ایسے شامل ہیں جس کو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. سوشل میڈیا اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے اچھا کام کرنے کے لیے, اور اتنا ہی اچھا پلیٹ فارم ہے غلط کام کرنے کے لیے. اچھا, ایک سادہ سا غلط کام جس کو کرنا چاہیں گے لوگ, دشمن کرنا چاہے گا, وہ کیا ہے؟ لوگوں کو کی ہمتوں کو توڑ دینا, لوگوں کو باقی لوگوں سے ناامید کر دینا. مثال عرض کروں گا, ان ریلیونٹ مثال, لیکن ایک ریلیونس بنتی ہے. جناب یار ایک مثال دکھائیں گے کہ اثر نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کے کچھ اوراق بکھرے ہوئے ہیں اور ایک آدمی مسلسل یا کوئی خاتون مثلا مسلسل کہ نعوذ باللہ تعالیٰ بہت معذرت چاہتا ہوں, مثلا لعنت ہے ہمارے اوپر, لعنت ہے اس کے اوپر, لعنت ہے اس کے اوپر, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی محبت ہے. ان قرآن کریم کی محبت کے نام پر ہمارے جذبوں کو ختم کر رہے ہیں. اگر کسی نے وہاں پر اندن پھینکا ہو تو یقیناً وہ خدا کے نزدیک معذب ہوگا, عذاب آئے گا اس کو. لیکن فرض کرو غلطی ہوئی ہے, وہ بھی غلط ہوا ہے, لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ کہ ہم سب کو لان کرنا شروع کر دیں؟ اب جناب یعنی کوئی وہ تصویر دکھائے گا اور اس کے بعد کہے گا تم سب کے ناؤ جو ملتا بنا 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 جو گاڑی میں بیٹھے, ارے بھائی کیسی باتیں کرو, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں بھائی آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں, آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. آپ قرآن کریم کی تعظیم کا میسج دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں کہ لوگوں کی ہمتوں کو توڑ دیں, لوگوں کے اندر جذبوں کو ختم کر دیں. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر دین و خدا یہ کرے تو نعوذ باللہ وہ یہ کہے کہ بھائی جو نماز شب آدھے گھنٹے نہیں پڑھتا وہ معذب ہو گیا, اس سب کا عذاب ہو. خود اللہ یہ کام کریں گے کہ مثلا لوگوں کو یہ کہیں کہ مثلا جو میری طرح ایگزیکٹلی نہیں ہے وہ ختم ہو گیا, نہیں کبھی نہیں. وہاں لوگ خوش روٹیاں توڑ کر اپنے گھٹنے سے توڑ کر تعلقات گیلا کر کے کھاتے تھے. جب ان کو کسی صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ کی طرح یہ کرتے گئے اس کے گھر پہ, کہا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ سے زیادہ سخت ہوا؟ جو آپ کرتے ہیں اس سے کم ہی کرتا ہوں. کہا میرا مقام بچاؤ ہے, میں امام اس قوم کا, میں رہنما اس قوم کا, تمہارا مقام بچاؤ ہے, تم کچھ اور کرو. انسان بہت سر ماحول کے تقاضے ہوتے ہیں, یہی امیر مومنین کے فرزند ایسے اچھے طرح ہوتے رہے. جب ماحول تبدیل ہوا ہے تو اس کے تقاضے علیحدہ ہوتے ہیں. تو میں سب یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی خالد شہید کے بارے میں سوچیں, ان کی شخصیت کے بارے میں سوچیں, اصولوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ جذباتیت کے ذریعے سے دشمن بالوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اس سے ذرا گریز کریں, منفی پیغامات نہیں دینا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا جو میں پوائنٹ سمجھوں گا اب میں شہید کی شخصیت کے قربانی سے کچھ اجازت کروں. پہلا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ان کے اندر جو اسلام کے اخلاقیات کا اظہار تھا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. قائدانہ صلاحیت میں کیا تھی میں اس بات میں بات کروں. سب سے پہلے بات کروں گا ان کے اندر اخلاقی انسانی صفات کا اظہار. اگر مجھے شہید علامہ علیہ السلام زندگی کے راستے پہ چلنا ہے تو میں کیا کروں؟ ان کی ان صفات کو فالو کروں, صفات کو درد کروں, نہ کہ مسائل کو دیکھو وہ کون سی مشین استعمال کرتے تھے, کون سی گاڑی استعمال کرتے تھے, کون سا کیا چیز استعمال کرتے. نہیں یہ نہیں, صفات دیکھو. مثلا ان کی صفت کیا تھی؟ ان کی صفت میں ایک سادگی تھی, طبیعت میں سادہ انسان تھے. جب ان کے سامنے کرنے کا تو کام آئے گا, شاید وہ بائک پہ بیٹھ جائیں گے, شاید وہ گاڑی میں بیٹھ جائیں, شاید وہ ٹرین میں بھی بیٹھے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں, منی بس میں بیٹھے ہیں, رکشہ میں بیٹھے ہیں, کسی بھی وسیلے میں بیٹھ جائیں گے. ان کو اس کی مشکل نہیں رہے گی, کام کریں گے. آپ کی سادگی اپنی زندگی میں لو. اس سادگی کو اپنی زندگی میں لانے کا مطلب یہ ہے, اب جیسے ہمارے ایک دوست کے پاس ایک بڑی گاڑی تھی اور میں اس دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں دل سے کہ وہ کتنے بےچارے پریشان ہوں گے اس کے ہونے کی وجہ سے. میں آپ کو جانتا ہوں. تو وہ ایک دن مجھے نظر آئے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو, اب اس سے جان چھڑا. کہنے لگے بابا اگر مجھے موقع ملے تو میں آج آج جان چھڑاؤں کسی طریقے سے. میں پھنس گیا ہوں. یہ سیکورٹی رسک ہے. اس سیکورٹی رسک کے اوپر سیکورٹی ایکسپرٹس نے یہ تجویز کیا ہوا ہے, اس کے بغیر وہ خود کہنے آپ اپنی جان خطرے میں ڈال دیں. کاش کوئی واقعہ ہے میں اسے جان چھڑاؤں, میں خود عذاب ہوں جب میں اس گاڑی میں بیٹھتا ہوں اس گاڑی سے اترتا ہوں. سمجھنے کی کوشش کریں واقعہ معاملہ کو. اور میں اس پوائنٹ کو اٹھا کر ریکارڈ جگہ پہ لانا چاہوں گا. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ انسانی صفات کا ہے, ابھی معاشرے کے اوپر آؤں گا کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے کام کرنا ہے, کیا ضرورتیں تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. بالکل تبدیل ہوتی ہیں. تیس سال بہت ٹائم ہوتا ہے. پہلی چیز کیا اختیار کریں؟ اعلیٰ انسانی صفات. اعلیٰ انسانی صفات کیا مطلب؟ مثلا جیسے میں نے آپ کی رقبہ پہ عرض کیا, ساتھ ہی اختیار کریں زندگی کے اندر اللہ کی بندگی, تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر کتنی تھی, اس تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنے کی کوشش کریں. عبادات پہ توجہ کتنی تھی, اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. آئے آپ آداب پہ توجہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیکھیے آپ کتنی نا انصافی کی بات ہے، میں اور آپ ان کے نام پہ نعرے لگائیں، ان کے نام پہ سب کچھ کریں اور ان عبادات کو نہ انجام دیں جو وہ انجام پابندی سے دیتے ہیں۔ پھر میں نے پڑھا اور مقرر پڑھا کہ امام خمینی ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے، 8 مرتبہ۔ کب نہ وہ آپ کے جب وہ حوض علمیہ کے اندر مدرس تھے اور درس کر بانا، نہیں، جب وہ رہبر انقلاب تھے، جب وہ گورنمنٹ کے ہیڈ تھے، ایک عرب مسلمانوں کے رہنما تھے، اس وقت دن میں 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ کتنے کام تھے، کتنے لوگ ان کے ملنے کے خواہش مند تھے، کتنے لوگ ہوں گے جن سے وہ ملنا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ یہ کرتے تھے۔ ان کے آفس کے انچارج بتاتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں انتہائی منظم تھے، ہر چیز کو بہت دیکھ بھال کے استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی مفاتیح الجنان بار بار جلد نکل جاتی تھی۔ اتنی دعائیں پڑھتے تھے، اتنی کہ ان کی مفاتیح الجنان کی جلد نہیں بچتی تھی، وہ نکل جاتی تھی، اتنی پڑھتے تھے وہ دعائیں۔ کب؟ جب وہ ایران سے جلا ہوا تھا؟ نہیں، جب وہ ایران کے رہبر انقلاب بنے ہوئے، حکومت کی رہبری پر مارے تھے، اس کا علامہ عارف حسین ثانی ٹریولنگ کتنی کرتے تھے؟ اگر آج میں بڑے مزے سے کہتا ہوں ٹریولنگ کتنی کرتے تھے، ٹریولنگ کا مطلب کیا جیٹ اور بجٹ کے اندر؟ نہیں بھائی، یہ بلوچستان اور سندھ کے اندرونی علاقوں کا تذکرہ ہے، پانی نہیں ملتا وہاں پر، آپ بعض علاقوں کے اندر جا کے دیکھیں، میں اور آپ کراچی اور مثلا لاہور کے اندر پنڈی میں بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، مثلا آپ جائیے بلوچستان کے علاقوں کے اندر، سندھ کے علاقوں کے اندر، جس کو آج ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس زمانے میں NWFP کہتے تھے، اس کے اندرونی علاقوں کے اندر پانی نہیں ملے گا پینے کو آپ کو۔ اور کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ 30 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 35 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا روڈ کا نیٹ ورک تھا؟ وہ ٹریولنگ کرتے تھے، اس ٹریولنگ کے بعد نماز عشاء نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی تو 20-20 گھنٹے ٹریولنگ کرنے کے بعد پروگرامس ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، اس جگہ کے اوپر پہنچے، رات کو 2 بجے سو رہے ہیں، 3 بجے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ نماز عشاء کی تھی، کوئی تو وجہ ہوگی نا، یعنی انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا۔ اب چلو میرے پاس وہ سب چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہیں، میرے پاس وہ مانوی بصیرت نہیں ہے کہ میں نماز عشاء کو اس درجے میں پہچان سکوں، لیکن کچھ تو کر دوں نا۔ اب میں ان کا نام لوں اور نہ کراؤں، بہت انصافی ہے، یعنی مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے، اور اللہ واقعہ ہم سب کو محفوظ کرے گی اس طریقے سے۔ یہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ بنا ہوا ہے، اور میں خود سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیسے اس ذمہ داری کو انجام دے پائیں گے۔ ایک جگہ وہ تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگ نعرے لگا رہے تھے ان کے لیے، اور نعرے لگاتے لگاتے بہت بڑا پروگرام تھا، اور وہاں پہ نعرے وغیرہ لگ رہے تھے، اور نماز کا وقت اختتامی سمجھ لیجیے، مثلاً فرض کریں اگر 6 بجے مغرب ہو رہی ہے تو 5 بج رہے ہیں، اور اس ٹائم پر جو لوگ ان کے لیے بڑے زیادہ نعرے لگا رہے تھے وہ پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز قضا ہونے والی تھی، انہوں نے دیکھا اتنا برا لگا ان کو جس کی کوئی حد نہیں، تقریر کے دوران کہہ دیا، کہنے کہ آپ کو میرے لیے نعرے لگا رہے تھے اور خدا کے لیے نماز کو پیچھے ڈالا رہا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ سمجھے نا، یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے۔ یہ لوگ جو بڑے بنتے ہیں، یہ لوگ کس وجہ سے بڑے بنتے ہیں؟ اپنی ان صفات کی وجہ سے بڑے بنتے ہیں، ان کے اندر کو جوڑتا ہے۔ یہ آپ اور میں جب تک اس بات کو ظاہر نہیں کریں کہ بھائی یہ مسئلہ اصلی مسئلہ یہاں پر، اصل مسئلہ یہاں پر۔ اچھا آپ ایک اور مشکل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں نا یہاں پر، میں کوئی غلط بات کہوں گا اتنی آسانی سے، میں بھی تو خراب ہو گیا ہوں 30 سال ہو گیا باتیں کرتے کرتے، آپ کے سامنے اتنی آسانی سے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے مجھے چیک کرنا تو کہاں چیک کریں، جب میں ممبر میں بیٹھا ہوں؟ نہیں، میری ذاتی زندگی میں آئے، وہاں آ کر دیکھیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں، میں آپ سے کیا سننا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے کیا لینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو کیا دینا چاہ رہا ہوں، اس کو جا کے دیکھیے گا۔ اب آپ جائیں قائد شہید کے ساتھ، نظر سید علامہ عارف حسین ثانی کے ساتھ کوئی وقت نکالا، کسی نے ذاتی زندگی کے اندر ان کے ساتھ بیٹھا، وہ کیا سناتے تھے؟ جب موقع ملتے تھے حدیث سنا دیا کرتے تھے، جہاں موقع وہاں ملیں گے کوئی نہ کوئی نصیحت دے دیں گے. جہاں بیٹھیں گے کہیں علامہ مثلاً علامہ اور غزالی ابا غزالی کی کوئی بات کر دیں گے. ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا, ان کے ذہن میں دنیا نہیں تھی. جتنے بھی ان کے دوست اور دشمن ہیں نا, سب نے مانا ہوگا کہ ان کے دماغ میں دنیا نہیں تھی. وہ یہ جملہ ہم لوگ روایات سے سنتے تھے نا, دنیا میں رہو آخرت کے لیے رہو. یہ دنیا کے اندر لیکن یہ ہے یہ ان کا سامان. اور اگر ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو سب سے بڑی کوالٹی جو ہمیں چاہیے ہوگی نا وہ یہ کوالٹی ہے, یقیناً. اچھا, اس کا مطلب یہ بحث کرتا چلو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کا کام نہ کریں. نہیں, دنیا کے لیے کام کرنا اور دنیا میں رہ کے کام کرنا بہت فرق ہے. کیا لوگ بزنس نہ کریں؟ کیا لوگ محنتیں نہ کریں؟ نہیں کریں, اس کے لیے نہیں کریں, آخرت کے لیے کریں. اور اپنے مومن کی طرف انسانی کمال آپ کو سب سے اوپر رکھ لیجیے, اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے. ایک ہوتی ہے مشترکہ انسانی کمالات, مثلاً عبادتیں کیسی تھی, تقویٰ کیسا تھا, زندگی میں سادگی کیسی تھی, لوگوں سے ملنے والے آدمی کیسے تھے. پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے قائدانہ صلاحیت. اب یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا ہے اور یہ معاملہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے کہ اگر میں کچھ بھی بولوں تو کوئی اور کسی کرنا شروع ہو جائے گا. کہ بھائی ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پوسٹ پر آ گیا ہوں, ایک معاملہ یہ ہے کہ میرے اندر صلاحیت کیا ہے. دنیا ہر بس روایت موجود ہے کرنا, دنیا اتفاق پہ ہے. دنیا اتفاق پہ کیا مطلب؟ اگر میرے ہاتھ میں چار پیسے ہیں اور میں مر گیا تو پیسہ کس کو ملے گا؟ میری اولاد کو ملے گا. اس اولاد نے کمایا تھا یہ پیسہ؟ نہیں, یہ دنیا ہے جو اتفاق میں مل جاتی. بھائی ایک جگہ کے اوپر کچھ انتخاب ہو رہا تھا, کوئی کہا ہی نہیں میں تھا, مجھے منتخب کر لیا گیا, دنیا مل گئی اتفاق سے. ہوتا ہے, دنیا اتفاق سے ملتی ہے لیکن آخرت کمانی پڑتی ہے. انسانی کمالات کمانے پڑتے ہیں. مقامات اتفاق سے مل سکتے ہیں, کمالات اتفاق سے نہیں ملتے, کمالات کمانے پڑتے ہیں. اور وہ جو بات میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں قائدانہ صلاحیت, قیادت ایک مسئلہ ہے, قائدانہ صلاحیت دوسرا مسئلہ ہے. قیادت کچھ ہوگی دیکھیے, قائدانہ صلاحیت کو دیکھیے. صلاحیت کیا ہے؟ صلاحیت کیا ہے؟ اب پہلی صلاحیت, پہلی صلاحیت جو مجھے سمجھ میں آتی, اگر کسی کو معاشرے کو لیڈ کرنا ہے اس کو ایک صفت دکھانی پڑتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں حلم. حلم, حلم کا مطلب اردو میں ہم لوگ گردباری کہتے ہیں. گردباری, گردباری کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایسی میں کر رہا ہوں کہ جنت میں سختی میں پڑے تو اپنے آپ کو بکھرنے نہ دیں, گردباری دکھائے. مشکلات میں پڑے گردباری دکھائے, شکوا نہ کرے خدا سے. اگر کچھ مل جائے تو اکڑے نہیں, ہاتھ سے چلا جائے تو غم نہ کھائے, گردباری سے کیا ہل. اچھا, اب اگر ہم کہنا سختیوں میں اپنے آپ کو بکھرنے نہ دے تو پھر ہمیں شہید کے اندر گردباری نظر آتی ہے. کیوں؟ دور ہی سختیوں کا دور, اور وہ سختیاں تھیں جو شاید آ جائیں نا تو ہم کہیں کہ چلو کئی دفعہ آئیے, اس زمانے پہلی پہلی دفعہ شروع ہوا. ابھی تو دیکھیے زمانہ بہت سخت ہو چکا ہے. اصل کوئٹہ کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے, دو بم دھماکوں کے اندر جو ہوئے تھے, مجھے یاد نہیں اب کتنا نمبر تھا, اتنے نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں. فوج نے حملہ کیا تھا, پہلے پہلے اٹھارہ علیہ السلام کے جانے والے شہید ہوئے تھے, شاید نمبر کم تھا لیکن پہلی پہلی دفعہ ہوا, پہلی پہلی دفعہ ہوا. ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا یہ کہ وہ اس دفعہ مثلاً جنازے لے کر بیٹھ کر احتجاج کر لیا. زیادہ کا زمانہ یہ نہیں تھا, وہ زمانہ کچھ اور تھا. قائد شہید نے وہ زمانے دیکھی اور اس زمانے میں اپنی قوم کو لے کر چلے, بہت سخت. آج تو بہت کچھ ہو چکا ہے, یہ سمجھتے ہیں ان کی شہادت اور اس کے بعد اتنے عرصہ گزرنے کے نتیجے میں قوم کہیں نہ کہیں منسجم ہو گئی ہے. جو آپ اتنے لوگ تشریف فرمائے چھوٹے سے اس قرآن کے لیے ان کی استقبال کی بھی بات ہوگا جس سے کب لوگ آتے ہیں. اب جو قوم تھوڑا جاگ گئی ہے وہ سمجھنا بڑا عجیب زمانہ تھا اور وہ کل زمانے میں تحمل دکھا رہے تھے اور رسائل کو لے کے چلتے. تو ایک ان کی اپنی اعلیٰ انسانی سے بات, دوسرا ان کی قائدانہ صلاحیت. قائدانہ صلاحیتوں میں سب سے اہم صلاحیت گردباری. آپ کو ہیلتھ دکھانا پڑے گا. اگر آپ کے اندر ہیلتھ نہیں ہے, صبر کا والا مقام نہیں ہے, آپ قیادت نہیں کر پائیں گے یا غلط کریں گے پھر قیادت کے بعد. دوسرا مسئلہ, ایک جملہ کو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, بہت اچھی اصطلاح ہے, فارسی سے لی گئی ہے, کہتے ہیں دور اندیشی. دور اندیشی, اندیشہ کہتے ہیں فکر کو اور دور کا مطلب وہی ڈسٹینس. دور اندیشی کا مطلب کیا لیں گے, دور بھی دیکھ لینا آگے کو سمجھ لینا. وہ جس موقع پر قوم کے سامنے آئے تھے وہ سخت وقت تھا, لیکن آدمی دور اندیش, وہ یہ جان رہے تھے کہ اس سخت وقت کو دور کرنے کے لیے مجھے کہاں تک دیکھنا پڑے گا. دور اندیش نکال لیتے, باقی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, آگے تک جا کے سوچتے تھے. اچھا وہ پاکستانی قوم کے دور کے مستقبل کو کیا دیکھتے تھے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ پاکستانی شیعہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے وہ کم سے کم حزب اللہ کے درجے میں دیکھتے ہیں, کم از کم اس درجے میں دیکھتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشلز میں, قوم کے پوٹینشلز میں اس بات کو دیکھتے تھے کہ ہماری قوم اس درجے میں آ سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جو ڈیولپمنٹس کر رہے تھے وہ اس حساب سے سوچ رہے ہوں گے. اب ظاہر ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, لیکن لگتا ہی ہوگا کہ شاید ایسا کچھ سوچ رہے ہیں. اچھا اب اگر میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں فوراً نتائج کی طرف آتا ہوں. سارے وقت فوراً محدود تھا, میں نے تھوڑا زیادہ وقت دیا ہوا شاید, تو میں تھوڑا سا نتائج کی طرف آؤں اور ان کے طریقہ کار کی طرف آؤں. مثلاً طریقہ کار میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے, مثلا میں نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا نتیجہ نکالوں. ایک کام جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, 30 سال ہو گئے, ان کا ایک پروجیکٹ ہے. ہم سب جو مثلاً اس زمانے میں بچے تھے اور مثلاً تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس بات کو جانتے ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا اور پروجیکٹ شروع کیا تھا اور ہم لوگ وہ پروجیکٹ نہیں کر پائے. مثلاً کیا پروجیکٹ تھا, چند لوگوں کو انہوں نے معمول کیا تھا کہ قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچ, باقاعدہ معمول کیا تھا. کس زمانے کی بات کر رہا ہوں, وہ مہینوں 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج تک ہم سوچ رہے ہیں چند لوگوں کو, جن میں سے ایک دو شہید ہو چکے ہیں من جملہ ڈاکٹر محمد علی نقوی. خود ڈاکٹر محمد علی نقوی نے مجھے بتایا تھا, میں بیٹھا تھا جب میں ان سے بات کر رہا تھا, اور خود مجھے بتایا تھا ہاں وہ نہیں کیا, اور انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میرے پاس یہ ڈیٹا کس کس صورت میں موجود تھا, اس کے بعد اس ڈیٹا کو کیا کیا گیا, کس طریقے سے ہوا, اس کی بھی کچھ کہانی انہوں نے سنائی تھی. چند لوگوں کو معمول کیا کہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ دیں اور قوم کے مستقبل کے لیے لمبی مدت کی حکمت عملی بنائیں. چند لوگوں کو معمول کیا, یہ پروجیکٹ خود پورا کر پا رہا ہے ابھی تک نہیں. ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور یہ اس کو کیے بغیر ہم لوگ معاشرے کے اندر کوئی مؤثر حکمت عملی, ایک دفعہ ہوتی ہے ٹیکٹکس, یعنی آپ ابھی یہ ہو گیا آپ نے فوراً آپ نے کیا کرنا ہے. مثلا خدا کرے فرض کرنا ہے ابھی یہاں پہ باہر کچھ ہو جائے, اس علاقے کے سامنے کو خطرہ آ جائے, تو اب آپ کہیں گے بھائی یہ خطرہ تو اگلے مہینے میں سر پہ آ جائے گا, اب یہ ایک مہینہ رہ گیا اب کرنا کیا ہے. یہ ہماری ٹیکٹکس ہوتی ہے, تھوڑی کم مدت میں کچھ کر لینا ہے. ایک دفعہ بات ہوتی ہے اسٹریٹجی کا, اسٹریٹجی مہینوں کی نہیں ہوتی, کم سے کم اسٹریٹجی جو ایک قوم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ 25 سے 30 سال ہوتی ہے. تو پھر اگر آپ کو اپنے لیے, ہم لوگ چل ٹیکٹکس پہ رہے, میں جملہ خراب کر دیا, ہم لوگ چل ٹیکٹکس پہ رہے اس وقت, اور ٹیکٹکس سے بھی بدتر ہم لوگ شاید ریئیکشن پہ چل رہے ہیں. سامنے والے نے یہ کیا ہم یہ کر دیتے, تو یہ تو پھر آپ پریڈکٹیبل ہو گئے, آپ کو سمجھنا آسان ہو گیا, کیونکہ اس کو پتا ہے جب میں یہ کرتا ہوں تو یہ کرتا ہے, تو جب مجھے یہ کروانا ہوگا وہ وہی کر لے گا. ہم لوگ ریئیکشن پہ چل رہے ہیں, بہت غلط ہے. आप रिएक्शन देने के बाद दूसरा दे देता है टैक्टिक्स के ऊपर, कुछ तो अपने हाथ में पकड़ लो, तीसरा दे देता है स्ट्रैटेजी के ऊपर, सारा ही अपना हाथ करो, पॉलिसी आप डिफाइन करें। अच्छा आप मुमकिन मुझसे कोई कहे कि भाई आप 20% होते हुए पॉलिसी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि 20% से भी कम अगर नजरिए और रफ्तार को भी सोचें, ये तो कमाल है सर। अगर आप 80% हो और आप डिफाइन कर रहे हो तो फिर कौन सा कमाल है, तो मेरी चाल है, जाहिर है कि 80% जो चलेंगे वही हो जाएगा। ये तो फिर आपको ना स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ना टैक्टिक्स की जरूरत है, कुछ की जरूरत नहीं, जो करना करते रहो। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं उनकी शख्सियत से नतीजे निकालना चाह रहा हूं तो फिर मुझे इसको देखना पड़ेगा, और मैं समझता हूं ये वो प्रोजेक्ट है जो हमें करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। और जितने भी हम जैसे लोग उनके मानने वाले चाहने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी कि भाई कौन है जो इस काम को करेगा। इस वक्त ये जो है ना, ये हमारी एक मुश्किल बन गई है, जिसे कहते हैं दुखती रख बन गई है कि भाई ये काम कैसे होगा। और मैं ताज्जुब ये कर रहा हूं कि वो 30-35 साल पहले ये करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, एक तरीकेकार होता है माशरे के अंदर, थोड़ा सा आपकी थकावट दूर करने के लिए जरूर भेजेगा मोहम्मद वाले, अब ये भी थोड़ा सा सख्त पॉइंट है और मुमकिन है कोई इससे नतीजे कुछ और निकालने की कोशिश करे, लेकिन मैं आपकी नजर में जसारतन जोरतन कर अर्ज करूंगा, मुमकिन है कि मैं गलती करूं, मुझे इस तरह समझ आता है। मसलन हमारे पास ये पॉइंट मौजूद है कि अल्लामा शहीद आरिफ जरनजानी ने अपनी जिंदगी में ये काम ऐसे किया था, ठीक है। जब उन्होंने वो काम किया था तो एलिवेस की सुन्नत को फॉलो किया था या नहीं किया था, बिल्कुल किया था। आया उस काम की एक ही सुन्नत है या एलिवेस के आधार अलहलाम ने मुताद तरीकों से किया, बजाय कि मैं कुलियात लेकिन जुजियात में आ जाता हूं। सिर्फ मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, किसी के ऊपर तंकीद और तारीफ करने का मेरा इसमें कोई मौलिक नहीं है, सिर्फ मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। मिसाल अल्लामा शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शिरकत की थी। आपको करनी है नहीं करनी, बिल्कुल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी ने की थी। ये जवाब सही है। अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी इंतखाबात की सियासत में आए थे, आपने करना है नहीं करना है, हां करना है, क्यों? क्योंकि अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी ने किया था, ठीक है। यहां तक तो शायद बात को चला ले। तीसरा मरहला, हमने इंतखाबी सियासत में अपनी जमात के नाम से आना है, ये आपने करना है नहीं करना है, हां करना है, क्योंकि अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी ने किया था, नहीं मालूम किया था नहीं किया था, अभी बात वहां तक नहीं गई। मैं आपकी जनता में जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, जो पॉइंट अर्ज करना चाह रहा हूं, वो ये है कि भाई आपने उनके एक एक जुजी अमल को फॉलो करना है या उनकी हिकमत को फॉलो करना है। वो इंतखाबी सियासत में आए थे, अभी नहीं मालूम किस अंदाज में आना चाह रहे थे। मुझे वो वक्त याद है इंतखाबात से कुछ पहले था, जब अल्लामा शहीद हुए, हमें नहीं मालूम उनका बिहेवियर क्या था। उसके बाद हमने कुछ फैसले किए, बस हमारे दोस्त अहबाब ने, हमारी कॉम ने, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने एक वगैरह के अंदर। आपको उनकी उसूल देखना चाहिए, उनके उसूल क्या थे, वो किन उसूलों में आना चाह रहे थे। अब बहुत मुश्किल है, मैं आपके सामने उस जमाने के सियासी हालात को पेश करूं। MRD का इशू था, जवाहरलाल के मुखालफत में जो कुछ भी था, यहां बाबूलेल में तशरीफ लाए थे, अपनी शहादत से कुछ दिन पहले बाबूलेल में आए थे, और वहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि हम सियासत में आएंगे, किस अंदाज में आएंगे नहीं मालूम था। मुझे याद है उस जमाने में जावेद ने एक मुश्किल खड़ी कर दी थी, उसने कहा था पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, इंडिविजुअल लोग खड़े होंगे। बस उसने कहा था पार्टी की सतह पे लोग खड़े होंगे, जैसे मसलन जैसे हमारे यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, तरीके इंसाफ है। उसने कहा था पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं होगी, इंडिविजुअल लोग खड़े हो सकते हैं, सिर्फ पार्टी की बेस पर कोई खड़ा नहीं होगा। इस पर वो तब्दील कर रहे थे, कह रहे थे नहीं, इन्होंने इंडिविजुअल इसलिए किया है ताकि इंडिविजुअल को दबाना आसान हो, तो पार्टी पॉलिटिक्स चाहिए। अच्छा, इसके बाद वो क्या करना चाह रहे थे, ये हमारे लिए फिलहाल मैं समझ रहा हूं कि कुछ दोस्तों को शायद पता होगा। अगर हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो ये करना चाह रहे थे, कब कब आ गया है, 30 साल पहले का है, आज की हिम्मत अमली
उस दौर को एग्जैक्टली फॉलो करने से नहीं होगी, उनकी स्पिरिट देखनी पड़ेगी, उनकी हिम्मत अमली देखनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आना हम लोग किस तरीके से इस काम को कर लेते हैं। मसलन मैं आज बर्फ घर में एक अजा मुमकिन को मुझसे कहे कि मौलाना आप क्या चाहते हैं हम दरबार में शिरकत नहीं करें, वल्लाह इसके बारे में ओपिनियन देने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ये मैंने पॉइंट सिर्फ मिसाल के तौर पर उठाया है इस बात को अर्ज करने के लिए कि भाई 30 साल बाद एक शख्सियत को फॉलो करने के लिए एग्जैक्टली वही नहीं करना होता जो उन्होंने किया है, बल्कि उसकी हिम्मत को देखना होता है, उसकी तदबीर को देखना होता है। बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं चीजें एक जगह से दूसरी जगह से, एक जमाने से दूसरे जमाने में। हाँ उसमें तब्दील नहीं होगी, लेकिन आप कहें कि मैं मुंह का मुंह वही करूंगा, कोई नुकता कुछ ही नुकते के ऊपर अमल करूंगा, नहीं मुमकिन है। कोई आप होते उस नुकते पे अमल नहीं करते, तब्दील करते कहते जैसे एहतमेद करते थे उनके एक सिलसिले को लेकर। जैसे अहबर मौसम में किताब देखी 250 साल है इंसान, नहीं ये 250 साल में अहले बैत अकरम ने मुख्तलिफ उसूलों के तहत काम किया। तो मैं आपको मजीद इसकी सख्ती में ना डालू, लेकिन मुझे और आपको शहीद अल्लामा अलूसैनी की शख्सियत के उसूलों को देखना पड़ेगा, उनके सियासी उसूलों को भी देखना पड़ेगा, उनकी तदबीर को देखना पड़ेगा, उनकी शख्सियत को देखना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारे नतज निकालने पड़ेंगे। और उसके उन नतज को देखते हुए फिर उनकी हिम्मत आमदी के ऊपर अमल करना होगा। मुमकिन है यहां पर कोई मुझसे कह पाना ये बहुत सारा काम है जो आप कह रहे हैं ये हम नहीं कर पाएंगे। हाँ शायद मैं और आप इतनी जल्दी ना कर पाए, लेकिन जो कर सकते हैं वो तो कर लेना। जो कर सकते हैं वो क्या है, मैंने अर्ज किया उनकी इंसानी सेवा को देखू। मैं एक सेवा बहुत ज्यादा बयान करता हूं जहां पर मौका मिला था हर साल यही मेरा काम मैं करता हूं, वो क्या है, झूठ नहीं बोलते। अब हम लोगों को बैन अवी ताल्लुक में झूठ ना बोलने के फायदे समझ में आए। हकीकत ये जब मैं देखता हूं ना कि वो इसराइली इतना बकबक झंझट करते रहते हैं, पूरा सहयोगी मीडिया बकबक झंझट करता रहता है, उधर से मसलन सैयद हसन नसरुल्लाह एक बात कहते हैं पूरी दुनिया को उनकी बात माननी पड़ जाती है। क्यों, पूरी दुनिया को पता है कि ये सारा मीडिया झूठा है, लेकिन सैयद झूठ नहीं बोलते, सबको पता है। और सैयद को इस बात का इतना यकीन और इतनी आदत है, मतलब अगर उनसे कोई पूछता है वहां पर आपके लोग शहीद हुए तो वो ये कहते हैं किसी भी वजह से, अभी हम ये भी नहीं बताएंगे कि शहीद हुए या नहीं हुए, झूठ नहीं बोलेंगे वो। अगर उनको नहीं बताना तो वो साफ कहेंगे मैं किसी भी वजह से अभी नहीं बताना चाह रहा कि शहीद हुए या नहीं हुए। कितने लोग शहीद हुए तो मसलन वो कभी ये कहेंगे हमारे कुछ लोग वहां पे शहीद हुए, पर हमारी मसलहत नहीं है कि हम बताएं कि कितने लोग शहीद, जब मसलहत होगी तो बताना, झूठ नहीं बोलेंगे। अब उन सबको पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये अगर सैयद नहीं बता रहे ना तो कोई वजह है, और अगर बता रहे तो कोई वजह है, झूठ नहीं बोलता ये बता। ये मेरा ख्याल है, अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी सियासतदान को इस मरहले में इस मुश्किल में फंसा हुआ देखा कि वो झूठ नहीं बोलता है, तो वो अल्लामा अलूसैनी को पाकिस्तान के अंदर कम से कम उनको देखा, कोई गलत बयान नहीं करेगा। और मैं इसका वो लतीफे मानव का आपके आज कर देता हूं, तो अभी तो आप लतीफे की तरह कह रहे हैं, और लतीफा नहीं था, बहुत साफ मामला था। उल्टा में जो हादसा हुआ सानहा हुआ उसके अंदर, अब उसकी तफसीलात छोड़ दीजिए, उसके अंदर कहीं फायरिंग की गई शिया कौम की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ फायरिंग की गई, और फायरिंग जो हुई वो बेजाहिर यूं दिखा के हुई जैसे आर्मी कर रही, बेजाहिर यूं दिखा, नहीं मालूम आर्मी ने की या नहीं की, लेकिन बारह यूं दिखाया गया आर्मी की जरूरत अपने कंट्रोल में जिन मुमकिन कर डाली। उन्होंने की अगले दिन जनाब अली तफरी करने खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हमारे ऊपर फायरिंग की ना, अगर हमारा हमला किया हम भी जवाब देंगे, और हमने कल किसी ने हमला किया हमने जवाब दिया है। तो एक न्यूज रिपोर्टर टाइप का था, मैं एग्जैक्टली वो वर्ड फॉलो नहीं कर पा रहा जो उन्होंने कहे थे, तो एक न्यूज रिपोर्टर था कहने लगा सर ये जो आप कह रहे हैं ना ये बहुत बड़ा इतराफ कर रहे हैं आप आर्मी के खिलाफ, आप भी कह रहे हैं कि आपने फायरिंग की थी, तो उन्होंने कहा हाँ जो हुआ था वो हम बताएंगे ये हुआ था। झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलते, कहते थे ये हमारा उसूल है, ये हुआ है और हम यही कहेंगे। हम लोग इन चीजों को उनकी بدقسمتی سے مثال کے طور پر کوئی سننے والا سمجھے کہ یہ شخص سیاست نہیں جانتے تھے. ہماری بہت کیا بولوں ماں ماشا بہت عجیب شہر ہے اس معاملے میں. جھوٹ جیسے ہمارے یہاں جائز ہے, جائز نہیں بلکہ بعض لوگوں کے لیے لگتا ہے واجب ہو گیا, خاص کر سیاستدانوں کے لیے. ہمارے دیندار دوست وہی ضلع تشریف فرما تھے اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایک اور دیندار دوست اس نے کئی ہزار کے بچنے کے سامنے جھوٹ کیوں بولا. ایک موقع ہوا, ایک جلسہ ہوا جس میں ہمارے ایک دوست نے کئی ہزار کے بچنے کے سامنے جھوٹ بولا. میں نے بہت دوست سے کہا, میں کہتے گویا یہ حرکت صحیح نہیں ہے, یہ بندے کھڑے ہو کر اتنے ہزار لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا ہے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ مولانا دیکھیں اس کو سیاست میں کرنا پڑتا. میں کہنے یہ بات صحیح ہے, اگر سیاست ہمیں جھوٹا بنانے کے لیے تو ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ قائد کی قائد شہید کی شخصیت سے نا یہ جملہ سیکھیں. اصولوں کے اوپر وہ تو ہم تک پوری دنیا بولتی اور کر دی ہے کہ ہم اصولوں کو سمجھوتا نہیں کریں گے. ہمارا نواز شریف بھی کہتا تھا, کرتا نہیں کرتا تھا, اور آپ کو بتائیے پوری دنیا یہ کہتی ہم اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے. تو بھائی کہو نہیں کرو کہ سمجھوتا نہ کرو اور دکھاؤ کہ نہیں کریں گے. تو ایک سمجھوتا کیا, ایک اصول سچ ہے, کاش اس کو ہم لوگ پکڑ لیں. بھائی ایک اصول سچ ہے, آپ سچ پہ سمجھوتا نہ کریں. تو میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا علامہ علی شاہ چنی کی شخصیت اس معاملے میں غیر معمولی شخصیت. الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں جب میں نے ایک تذکرہ کیا ہمارے کسی دوست نے یہ کیا تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں. الحمدللہ اس کے اوپر محنت کر کہ ہمیں ان کی شخصیت سے سیکھنا ہے, اس کے اوپر قربانیاں بھی دیتے ہیں. اور نہ ہی ایسا لگے کہ میں نیگیٹو سائڈ کو پروموٹ کر رہا ہوں, نہیں, الحمدللہ رب العالمین اس معاشرے کے اندر اس وقت بھی کافی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو علامہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, جو واقعاً شہید ہونا چاہتے ہیں, شہادت طلبی ہوتے ہیں. دین نہیں کہتا جلدی مرو, یہ نہیں کہتا دین جلدی مرو, یہ نہیں کہتا. دین کیا کہتا ہے, موت کی آرزو کرو. وہ نہیں کہہ رہا کہ سب جوانی میں مر جاؤ, نہیں, جوانی میں مرو یا بڑھاپے میں مرو یہ دین نہیں کہہ رہا. دین کیا کہہ رہا ہے, تم جوانی سے ہی موت کی آرزو ضرور کرو اور باقی سے موت کی آرزو کرو, مفید موت کی آرزو کرو. علامہ حسین چنی نے ایک چیز جو ہماری قوم کو بڑے عجیب طریقے سے سکھا دی وہ شہادت طلبی تھی. پہلے ہمارے یہاں شہادت نظریے میں تھی, زینب سید الشہداء کے ماننے والے, کربلا کے ماننے والے, تو شہادت نظریے کے طور پہ ہمارے یہاں تھی. علامہ علی حسین ذہنی نے یہ شہادت ہمیں عمل میں سکھائی. یہ ان کا جو کارنامہ تھا نا, یہ سمجھنے مکتب کو, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی مکتب کو نیا رنگ دیتا ہے, ان کی شہادت نے ہمارے پاکستان کے اندر اہل بیت کے مکتب کو نیا رنگ دیا. اور وہ نیا رنگ کیا تھا, ان کی شہادت نظریے میں نہیں مانگ, شہادت عمل میں مانگ. میں نے کہا اس کا مطلب جلدی مرنا ہے, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, نہیں, شہادت طلب کرو نہ کہ مرو جلدی. خدا کے ہاتھ میں کب پہنچے گا, تم شہادت طلب کرو, تم موت کے لیے تیاری کرو. ان کے اثر میں پاکستان میں شہادت طلبی پھیلی, اور ظاہر ہے کہ ان کے اثر میں, مطلب یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے, ان کے بعد جو لوگ مسلسل لوگ شہید ہوئے ان کا بھی اثر پڑا ہے. اثر ڈاکٹر علامہ حسین چنی کا اثر پڑا ہے, مختلف لوگ شہید ہوتے رہے ان کا اثر پڑا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جو پہلا با امپیکٹ آیا شہادت طلبی کے معاملے میں وہ علامہ شہید عارف حسین چنی کے ذریعے سے, انہوں نے شہادت دی, شہادت طلبی سکھائی. اور ایک بات طے شدہ ہے, تو یہ ہے کہ, اور اگر اس کے بغیر ہوتا نا تو ہمارے گیارہ امام شہید نہ ہوتے. وہ کیا ہے, قوموں کو شہید لیڈر چاہیے. قومیں بغیر شہید لیڈرز کے نہیں چلتی, قوموں کی تاریخ ایسی ہے. مجھے لگ رہا ہے مثلاً اگر واقعی اس کے بغیر کام چلتا ہوتا گیارہ امام شہید نہ ہوتے, اور ہو جاتا. اس کا مطلب یہ تھا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ شہادت کا ہونا قوموں کی تاریخ کے لیے بہت ضروری ہے. علامہ شہید عارف حسین حسینی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں بڑے شہید, شہید کا بڑا نام تھا وہ شہید محمد کافر صدر. اس زمانے کے ماحول کو اگر کسی کو یاد ہو تو اس زمانے میں جو بڑے شہدا کی فہرست تھی اس کے اندر علامہ شہید محمد کافر صدر کا نام بہت زیادہ. اور ظاہر ہے کہ بہت ہی پنکھی ماحول کے اندر رہتے ہوئے رات کا وہ ماحول صدام حسین کا زمانہ تھا جب ان کی شہادت ہوئی ماں کو اور ان کی ظاہر کی بہن کی شہادت, تو ایک ماحول تیار ہوا اور اس کے اندر مختلف چیزیں نظر آئیں اور بعد میں آگے بڑھتی رہیں. بہرحال یہ ایک مختصر سا بیان شہید علامہ عارف حسین حسینی کی زندگی کے حوالے سے, کچھ نتائج جو ان کی شخصیت سے نکلنے چاہیے وہ میں نے اپنی خدمت میں عرض کی. اور مجھے جو لگتا ہے جو ابھی تک میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید شاید ہمیں یہ کرنا ہو کہ ہم کچھ ادارے ایسے تشکیل دے دیں جن کا کام ان کے اہداف کو فالو کرنا بن جائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک لمبی مدت کی ہمت عملی بنانے کے لیے کم سے کم ایک ادارے کا بننا بہت ضروری تھا, اور ہم لوگ ان سے بہتر حالات میں ہیں ایک اعتبار سے, ہم مالی اعتبار سے ان سے بہتر حالات میں, ہم انسانی قوت انسانی طاقت کے اعتبار سے ہیومن ریسورسز کے اعتبار سے ان سے بہتر حالات میں. میرا اپنا خیال ہے کہ انصاف یہ ہوگا کہ ہمارے نتائج عمل نتائج ان کے نتائج سے بہتر ہونے چاہیے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ان اعلیٰ انسانی صفات کی ضرورت پڑے گی, وہ اعلیٰ انسانی صفات ہمارے اندر آنی چاہیے اور ان کے ہوتے ہوئے ہم اس کام کو انجام دیں گے. کتاب بھی پڑھ کر کرو اور آپ کی جانا تمام کرو وہ ان کی جو لت تھی. علامہ کا تعلق ظاہر بار جناح سے تھا اور بار جناح کے لوگ جو ہیں وہ جرأت کے لیے مشہور ہیں. علامہ عارف حسین حسینی اپنی شخصیت کے اندر جرأت مند تھے, شاید اگر صرف جرأت ہوتی تو اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا. اگر ایک کمبینیشن لے لیں تین کوالٹیز کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, ایک آدمی چہری ہو بہادر, دوسرا آدمی بردبار ہو حلیم, اور تیسرا آدمی دور اندیش بھی ہو, ہاں یہ جو کمبینیشن ہے یہ کمال ہے. آپ کو غیر معمولی بہادر لوگ مل جائیں گے جو بعض اوقات بہادری کو ایک ایسی درجہ تک پہنچا دیتے ہیں جو خاطر دفاع بھی نہیں رہتی, یعنی وہ ایسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پھر آپ پسند نہیں کریں گے. یہ وہ بہادر ہوتا ہے جو دور اندیش نہیں ہوتا, بہادر ہوتا ہے دور اندیش ہوتا ہے لیکن کنٹرول نہیں ہوتا, گردباری نہیں ہوتی. یہ جو شہید کا کمال تھا کہ انہوں نے جرأت کو دور اندیشی کو گردباری کو ان سب کو اللہ کے تقوی کے دائرے کے اندر جمع کر دیا, یہ بڑا کمال. اور ان کے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, میں سوچا تو واقعات عرض نہیں کروں گا بلکہ اصولوں کے اوپر بات کروں گا, اور الحمدللہ جو کچھ ہم بیان کر سکتے تھے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا. آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں. اب لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو بولتے ہوئے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لوگ اس کو مزید سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں. میں اپنی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو شہید کے اوپر اور سننا چاہتے ہیں. میرا بھی تجربہ ہے کھلنے کا دیکھنے کا, تو میں آپ کے چہروں کو دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ ابھی شہید کو بہت سننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے, ابھی شہید کو سمجھنے کی ضرورت ہے, شاید ابھی ہم نہیں سمجھ پاتے. تو میرا اپنا ایک خیال ہے ہمیں کوئی ادارہ ایسا بنانا پڑے گا جس کا کام یہ ہو کہ وہ اس شہید اور ایسے شہدا کی افکار اور خیالات کو جمع کرے. بالکل ایگزیکٹلی وہی جو امام خمینی نے اس لیٹر کے اندر کہا. اچھا بس ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کرتا چلوں اس لیٹر کو دیکھتے ہوئے, ایک اور کسی نے میرے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اس کو اٹھانا بہت ضروری ہے. امام خمینی نے اس خط کے اندر ایک جملہ لکھا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ اگر وہ اسلام جو نبی لے کر آئے اس اسلام کا فرق لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا جو امریکہ لے کر آیا, تو یہ جو نبی اسلام لائے اور یہ جو امریکہ اسلام لا رہا ہے, ان دونوں کا فرق اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تو عارف حسین حسینی جیسے لوگوں کی شہادتوں کو روکا جا سکتا. یہ لمبے لباس اس لیٹر کے اندر ایک جملے کے اندر آئے, تو اس ایک جملے کا نتیجہ میں آپ کے اندر ٹرانس کر رہا ہوں. ایگزیکٹ ورڈس مجھے یاد نہیں ہے لیکن نتیجہ یہ کہ اگر لوگوں کو وہ اسلام کے جو نبی خدا لے کر آئے تھے یعنی حقیقی اسلام, اور وہ مصنوعی اسلام کے جو بعد میں لوگ لے کر آتے رہے مثلا امریکہ لے کر آیا, اگر اس کا فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر اس جیسے پاکیزہ انسان کی شہادتوں کو روکا جا سکتا ہے, پھر یہ لوگ معاشرے کے اندر کام کر سکتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ختم کرنے کے لیے انتظام لے جانے کے لیے اچھا جملہ کہ ایسا محترم مسلسل کوشش کرتے ہیں اسلام کی پاکیزگی کو جاری کر, اسلام کے نام پر ہمیں کوئی ایسی چیز نہ ملے جو اسلام سے نزدیک کرنے کے بجائے ہمیں اسلام سے دور کر, اسلام کی پاکیزگی کو درد کر. اور وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شہید جہاں کہیں ہوتے تھے روایات بیان کرتے تھے, شاید یہ ایک راستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس کو اپنی زندگی کا ایک وسیلہ بنا دیں, طریقہ بنا دیں, ہر روز ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ اہل بیت کی روایتیں پڑھ دیں, ان روایتوں میں کمال ہے اور ان سے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کریں اسلام کی اس پاکیزگی کو درک کریں, تو اس پاکیزگی کو درک کرنے کے نتیجے میں ایسی شخصیتوں کو کام کرنے کا موقع ملے اور ان شخصیتوں کے کام کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر حد و انصاف پھیلے, ظلم کا مقابلہ ہو اور انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے مناسب زمینہ فراہم ہو سکے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس شہید کی شخصیت کو سمجھنے کی سعادت نصیب کرنا, اے خدایا یہ تیرے مکتب دین کے شاگرد ہیں, یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شاگردی میں شہادتوں تک پہنچے ہیں, خدایا ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب کرنا. اے پاک پروردگار ان شہید کو اور تمام اس قوم کے شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے خدایا نہیں معلوم قوم لوگ وہ ظالم نام ظاہر کے بعد ہیں ضیاء اللہ اور اس کے اطراف میں جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا, خدایا جن لوگوں نے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کے ظلم کیا شہادتوں کا سبب بنے چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی, خدایا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار شہادتوں کا یہ سلسلہ پاکستان میں دنیا بھر میں جاری ہے اور شاید ایسی عظیم شان شخصیت سعودی عرب کے اندر شہید نبی کی شخصیت اور مجاہدوں کے اندر نائجیریا میں شیخ زوزکی کی شخصیت اور مثلاً بحرین کے اندر شیخ عیسیٰ قاسم کی شخصیت, خدایا ان تمام مجاہدین اسلام کی بھت نصرت فرما, جو ان میں سے قید و بند کی سہولتوں میں ہے خدایا ان تمام کو آزادی و رہائی نصیب فرما, جن ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہیں ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. خدایا آل سعود نے یمن کی قوم کے اوپر ظلم کیا, خدایا پوری دنیا کے اوپر ظلم کیا یمن میں خاص کر, خدایا آل سعود کو نیست و نابود فرما. پاک پروردگار ان تمام شہادتوں کے سطح میں فکر و شعور کے سطح میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ضرور میں تعزیر کرنا, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی جانے سالوں میں قرار کرنا, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ پہلے کی سورہ فاتحہ کا مطلب ان کی درجات کی بلندی بھی ہے اور ہمارا ان کے ساتھ وابستگی کا احسان ہے, ان شاء اللہ اس کے نتیجے میں خدا ہم ان کے ساتھ مشہور کرے. سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص تمام شعبہ اسلام کے لیے جواب